جو ہے کہ کہیں بہت زیادہ بے تکلفی کے نتیجے میں ان کے ساتھ انہماک نہ ہو جائے, اور انہماک ہونے کے نتیجے میں ہم پر کوئی گناہ لازم ہو جائے اور اس پر قرآن نازل ہو جائے, اس لیے نہیں کرتے تھے. جی یہ باپ اس لیے قائم کیا کہ پہلے باپ قائم کیا ہے کہ ان کے ساتھ مدارات کرو, ان کے ساتھ ان سے سلوک کرو وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہوں کے لیے آزاد چھوڑ دو. اس لیے یہ باپ قائم کیا خو ان کے زخم والے تم نارا کہ خود بھی بچو آگ سے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. چلو کسی نے کہا کہ ہم آپ کے یہاں عورتوں کا مہر جو ہے وہ والد یا بھائی لے رہا ہے, یہ بالکل حرام ہے اور رشوت ہے, یہ لینا جائز نہیں. جی صورت ہے جی یہ میں پڑھ لیتا ہوں. باب حسن معاشرت مع الاہل, یعنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک برتنا, اچھا برتاؤ کرنا, اس کی دلداری کرنا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کیا, یہ 11 عورتوں والی پہلے پڑھ لیا یا بس ٹھیک ہے؟ چلو بس کر کے دو پڑھو ٹھیک ہے. اچھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضرت عائشہ سے یہاں موقوفاً مروی ہے, دوسری بعض روایتوں میں مرفوعاً آئی ہے. حضرت عائشہ اس کے ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں اور صحیح یہ ہے کہ یہ مرفوع ہے. جلسا احدى عشرة امراة فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. جب عورتیں نے آپس میں وعدہ کیا کہ اپنے شوہروں کی کوئی بات چھپائیں گے نہیں. قالت الاولى, تو پہلی عورت نے کہا کہ لا زوجی لحم جبل غص على راس جبل لا سهل فلا فيرتقى ولا سمين فيرتقى. یعنی یہ شاہکار ہے, ایک جملہ جو ہے ادب اور بلاغت کا شاہکار ہے. کہتی ہے کہ زوجی کا لحم جبل غص, غص کے معنی ہے دبلا لاغر, سمجھے نا, تو میرا شوہر جو ہے وہ دبلے اونٹ کے, دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح ہے, اور وہ دبلا اونٹ بھی الا راسی جبل وار, دوسری بات میں وار آیا ہے, کہ ایسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھتا ہے جو دشوار گزار ہے, سمجھے نا. یعنی ایک تو گوشت کس کا, اونٹ کا, جو اور سارے مویشیوں کے مقابلے میں سویا سخت اور سخت ہوتا ہے, پسندیدہ نہیں ہوتا گائے اور بکری وغیرہ کے اونٹوں کے مقابلے میں, گوشت کے مقابلے میں. اوپر سے دبلا, سمجھے نا, یعنی لاغت, تو اس کے اندر اور زیادہ خرابی ہو گئی. چلیے تو چلو بھائی, دبلے اونٹ کا گوشت ہے لیکن گھر میں آ گیا, کسی نے بھیج دیا تو بھی آدمی کھا لے, اس کو رکھا ہے پہاڑ پہ اور پہاڑ کی بھی چوٹی پر اور پہاڑ بھی دشوار گزار, کہ اس کو جا کے اگر آدمی لانا چاہے تو ایک مصیبت مول لینی پڑے. تو روگی لحم جبل غصن علی راس جبل لا سہل فیرتقی, نہ تو وہ پہاڑ آسان ہے یا وہ گوشت آسان ہے, سہل حصول ہے کہ فیرتقی, تو اس کے اوپر آدمی چل جائے مشقت برداشت کر کے لے آئے. ولا سمیر فیرتقی, اور نہ ایسا موٹا اور فربہ گوشت ہے کہ اس کو, دوسری بات ہے فیرتقی, یہاں ہے فیرتقل, جو اس کو منتقل کر کے لایا جائے, لیکن دوسری روایت میں کوئی انتقا کہ اس کو اہتمام کر کے لایا جائے. تو خلاصہ یہ کہ شوہر جو ہے وہ کسی کوئی مصرف کا نہیں ہے, کسی مصرف کا نہیں ہے, نہ آسان ہے اور نہ جو ہے کوئی فائدہ مند چیز ہے. آیت ثانیہ, زوجی لا ابسو خبرا انی اخاف اللہ اذرا ان اذکر اذکر اجرہ و گزرا. کہتے میں اپنے شوہر کی خبر جو ہے پھیلاؤں گی نہیں, کیوں, اس واسطے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں, یعنی اگر اس کے اوقات بیان کرنے شروع کر دوں تو مجھ سے بس نہیں ہوگا چند دو دو چار برائیاں کرنے پر, بلکہ ساری ہی برائیاں کروں گی. ان اذکر ہوں اذکر اجرا ہوں گا گزرا, تو اگر میں اس کا ذکر کروں تو سارے اخلے بخلے کھولنے پڑیں گے. اجر کہتے ہیں وہ جو लकड़ी के ऊपर गांठें होती हैं, लकड़ी होती है उसके ऊपर गांठें होती हैं, और बुजर कहते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर जो गांठें आ जाती हैं। तो ये मुहावरा होता है जकरा उजरा हुआ बुजरा, क्या मैंने उसके सारे बाहर बयान कर दिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका उजरी व बुजरी, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तो अगर मैं कुछ बयान करूंगी तो सभी कुछ बयान करने पड़ेंगे, लिहाजा बेहतर है कि खामोश ही रहो। तो खामोश भी रही और सब कुछ कह भी दिया, समझे ना है? नहीं की ना उसने, यही तो कमाल है कि सब कुछ कह भी दिया और कह दिया कि मैं कहूंगी नहीं कुछ। कारण इस सारे का इसी ने कहा गौतिर अचन्ना इन अंतिक उतल्लक व इन अस्तुक उहल्लक, मेरा शौहर जो है वो लम्भींग है। अचानक कहते हैं ऐसा कि जो लंबा चला जा रहा है आसमान पर और बहुत ज्यादा लंबा हो, और साथ साथ इसमें जो है कुछ थोड़ा सा हमाकत का भी पहलू है। कहते करें कुल्लू तवीन अहमक, तो बहुत लंबा जब होता है तो उसके अंदर थोड़ी सी हमाकत भी होती है। तो अचानक में ये दोनों बातें मौजूद हैं, जिसका उर्दू में जो मुहावरे में बोलते हैं लंबी कहते हैं आदमी को, जो लंबा तो बहुत हो गया और अकल है नहीं। इन अंत से मुतल्लक अगर कुछ बोलूं तो तलाक पड़ जाए, वह इन अस्तुत व अल्लक, और अगर खामोश रहूं तो लगती रहूं। मतलब यह कि अगर मुझे वो तलाक भी नहीं देगा और उससे कुछ फायदा तो आई नहीं करेगा। ये तीनों के बेचारे ने अपना दुखड़ा रो दिया। चौथी कहती है कि जौजी कलैल तिहामा, काल से भाग गया जौजी कलैल तिहामा, ला हर्रम वला कर वला बखावत वला साहब। इसने शौहर की बड़ी खूबसूरत तारीफ की कि मेरा शौहर जो है वो तिहामा की रात की तरह है। तिहामा जो है ये वादी है मक्का मुकर्रमा के, जो पहाड़ है मक्का मुकर्रमा के, उन पहाड़ एक जगह जाकर खत्म हो जाते हैं, समंदर करीब आ जाता है। तो पहाड़ों के खात्मे से लेकर और समंदर के शुरू होने तक मैदानी इलाका है ये वादी तिहामा कहलाती है। जद्दा भी उसी में दाखिल है, समझे ना। और जद्दा से अगर मदीना मुनव्वरा जाए समंदर के साथ साथ तो ये पूरा इलाका तिहामा कहलाता है। यहाँ की रात बड़ी मशहूर है खुशगवार होने के अतबार से। सख्त शदीद गर्मी के दौरान भी हमने सफर किया है जिसमें कि दिन में आग बरसती है, लेकिन रात में जब तिहामा में कहीं जब हम मदीना मुनव्वरा जाया करते थे उस वक्त पुराने रास्ते थे, तो मदीना मुनव्वरा के जाते हुए रास्ते में एक रात जरूर क़याम किया करते थे कहीं ना कहीं रास्ते में, इसलिए कि वो रात बड़ी ही हसीन और खुशगवार और बड़ी ठंडी और पुरकैश हुआ करती थी, समझे ना। वो यहाँ से जब जाते हैं, पहले अब तो सड़क नहीं बन गई तो अब 3 घंटे में आगे ऊपर से पहुंच जाता है 4 घंटे में, लेकिन उस वक्त जाके रास्ते में कहीं मंजिल करनी पड़ती तो कहीं मस्तूरा कहीं रावत कहीं बदत इनमें रात में ठहरना होता था। ये सब जो है तिहामा का इलाका है। तो वो कटिया मेरा शौहर तिहामा की रात की तरह खुशगवार है, ला हर वाला कर न गर्मी है न सर्दी वला मखाफत वला सहाबा, न कोई उससे खौफ है और न कोई उकताहट है। आयत खामिसा बांसी ने कहा कि इन दखला फहिद व इन खरज असिद वला यसल अम्मा आहिद, मेरा शौहर जो है वो जब घर में आता है तो चीता बन जाता है और बाहर निकलता है तो शेर बन जाता है, और नहीं पूछता उस चीज से जो उसने छोड़ी। इसके खिलाफ में दो एतमाल हैं, एक एतमाल यह है कि यह तारीफ हो और एक एतमाल यह है कि यह मजम्मत हो। तारीफ होने का एतमाल यह है कि पहिद के माना यह पहिदा यह फदू माना चीता बन जाना। तो चीते की एक खसूसियत यह है कि जब वो सोता है तो बेखबर होकर सोता है, गफलत में मशहूर है। तो मतलब यह है कि जब घर में आता है तो आराम से आके सो जाता है, और गफलत मतलब जब ये नहीं जब रोक टोक कर रहा है और छानबीन कर रहा है कि मेरी बीवी ने घर में क्या किया क्या नहीं किया, समझे ना, बल्कि बस आके आराम से सो गया। और बाहर जाता है तो शेर होता है, बड़े बहादुर बहुत है। और बुलाया फिर अम्मा आहिद, और पीछे जो छोड़कर आया माल वाल घर में उसके बारे में पूछता नहीं कि मैं तूने कैसे कर किया कैसे नहीं किया, मैं जैसे चाहूँ करती हूँ। तो मुझसे कोई पूछताछ करने की उसमें आदत नहीं है। आता है तो चीता बनता है, जाता है तो शेर बनता है, और कुछ पूछताछ नहीं करता। ये तारीफ का पहलू है। और मगरमच्छ के अकाशवार इसमें यह है कि वो तो दरिंदा है, घर में आता है तो चीता होने के माना या तो यह है कि वो फाड़ खाने को दौड़ता है, गुस्सा करता है, या यह है कि चीते की खासियत यह है कि उसके अंदर जो है वो मुजामात की सलाहियत जो है वो और जानवरों के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो बस आके उसको और कोई काम नहीं है, बस वो चीता बन जाता है, समझे ना। और बाहर जाता है तो शेर बनता है, मतलब लोगों के ऊपर हमले करता है और लोगों को परेशान करता है। और जो कुछ छोड़कर आया है बीवी बच्चे घर में, तो उनके बारे में उसको कुछ फिक्र नहीं, कुछ नहीं पूछता कि क्या हाल गुजरा उनके ऊपर, क्या बनी उनके, क्या उनके ऊपर गुजरी और क्या किस हालत में वो हैं, ये उसका पूछने का कोई मतलब नहीं। कारक इस साधे था लौकी अकल लप्पा वरिष्ठ तरब कप्पा वाला यूजुल कप्पा लिया लबल बस। सती ने कहा कि मेरा चौहा जो है वो खाता है तो लपेट के ले जाता है सब कुछ, वह इन शरीर तप्पा, और अगर जब पीता है तो धूस मार के पीता है, यानी कोई कसर नहीं छोड़ता, कोई सब कुछ पी जाता है। और कभी हाथ वह इस पर जहाँ तप्पा, और जब लेटता है तो गर्दन यानी चादर लपेट के और सो जाता है, और हमारी तरफ कुछ ध्यान नहीं करता। वाला यूनिज कप्पा लिया लमल बस, और हाथ दाखिल नहीं करता कि हमारे दुख दर्द को मालूम करे, यानी हाथ लगाकर हमारा दुख दर्द देखे कि किस तकलीफ में है, किस परेशानी में है, ये नहीं करता। बस अपने काम से काम है उसको, और आकर खाना और पीना और सो जाना। बालक इस साव्या, समझे ना, साव्या जो है छात्री, उसने कहा कि रौजी आया या रौजी गया या अब आया या, दोनों रिवायतें हैं और बाद में दोनों हैं। रौजी आया या वो गया या वो तबा का कुल्ल दाइल लहू दा सज्ज की और कल्ल की और जमा कुल्ल। जैसा मेरा चौहान जो है वो गयाया है, गयाया के माना गुमराह, रवायत से निकला है, गुमराह है। आया आई से निकला है, आईगा मुबालगे का सीखा है, मतलब आजीज हो जाने वाला, एक तरफ गुमराह है और दूसरी तरफ आजीज है। आजीज के माना ये भी हो सकते हैं कि बोलना वो कोई तमीज अदब के साथ बोलना नहीं आता, और दूसरों के साथ जब गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू कर नहीं पाता। और ये भी माना है कि आया से मुराद है नामर्द, यानी या कुबे से जिमा न रखने वाला आजिज। तबाका से माना होते हैं अहमक, बेवकूफ। और उस शख्स को भी तबाका कहते हैं, अरबों ने भी अपनी जबान में इतनी वसत दी है कि हर कैफियत के लिए अलग चीज का नाम रख दिया है। तबाका उस शख्स को कहते हैं जो जिमा के वक्त में जो सीना अपना सीने का जोर डाल दे सीने पर, और उसके नतीजे में उसका पिछला हिस्सा उठ जाए, तो उसको यह एक इज्जत की एक शान होती है जो गैर महमूद समझ जाती है। تو اس کو بھی پباقا کہتے ہیں. تو میرا شوہر جو ہے وہ جانور اوصاف ہے کہ گمراہ وہ ہے, عاجز وہ ہے, اور احمق اور طباقا وہ ہے. کل داء لہ داء, ہر مرض اس کا مرض ہے, اس میں موجود ہے. شدتی او فلتی او جمع کل لت, یا تو تمہیں سر پہ مارے گا یا تمہارے جسم پہ مارے گا زخم, یا دونوں کام کرے گا. جمع کل لت مطلب یہ کہ شجا کے معنی چہرے پر زخم لگانا, اور فلا جسم کے کسی بھی حصے پر زخم لگانا. تو شجتی او فلتی او جمع کل لتی. اب یہ خطاب تو کر رہی ہے اپنے ساتھیوں سے, یہ تو بلاغت, دیکھو بلاغت اس کی کہ خطاب کر رہی ہے ساتھیوں سے, تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ان کو مارنے لگا تو یہ تو کہے گی مجھے مارتا ہے یا میرے جسم پر مارتا ہے یا میرے چہرے پر مارتا ہے یا یہ دونوں کام کرتا ہے. لیکن صیغہ خطاب کا استعمال کیا یہ کہنے کے لیے کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کسی اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہے. سمجھے نا, تم بھی اگر آ جاؤ گی تو تمہارے ساتھ بھی یہ کام کرے گا. شجتی او فلتی او جمع کل لت. قالت الثامنہ زوج المس مس ارنب والریح ریح زرنب, اس نے یہ تعریف کی کہ میرا شوہر جو ہے ہاتھ لگاؤ تو ایسا ہے جیسے خرگوش کو ہاتھ لگا دیا, نرم اور نائم. وریح ریح زرنب, اور خوشبو اس کی آتی ہے جو زرنب خاک ہوتی تھی, خوشبودار اس کی ہوتی ہے. نبی نے کہا کہ زوجی رفیع الامام طویل النجات عظیم الرماد قریب البیت من الناس. اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اس کا اس کے ستون بڑے لمبے لمبے ہیں, اونچے ہیں. ستون اونچے ہونے کے معنی کیا, کہ گھر اونچا ہے, اور گھر اونچا ہوتا تھا سرداروں کا. تو رفیع الامام کنایا ہے سردار ہونے سے. طویل النجات, اب پرتلا اس کا طویل ہے, یعنی وہ جو تلوار کی نیام ہوتی ہے وہ طویل ہے. وہ طویل کب ہوگی, جبکہ آدمی کی قامت لمبی ہوگی, تو یہ کنایا ہے طویل قامت ہونے سے. طویل النجات عظیم الرماد, گھر پر راک بہت ہوتی ہے, گھر پر اس سے راک بہت ہے. راک کب ہوگی, جب آگ زیادہ جلے گی. آگ کب زیادہ جلے گی, جب کھانا زیادہ پکے گا. کھانا جب زیادہ پکے گا, جب مہمان زیادہ آئیں گے. مہمان کیوں جب زیادہ آئیں گے, جب آدمی بڑا آدمی ہوگا. سمجھے نا, تو مطلب یہ کہ یہ رات کا زیادہ ہونا اس کی مہمان نوازی اور سرداری کی علامت ہے, اس سے کنایا ہے. قریب البیت من النار, اور اس کا گھر مجلس سے قریب ہے. نار وہ مجلس جس میں کہ عام طور سے گاؤں واؤں والے کچھ چوپال ہوتے ہیں, چوپال جہاں پر کے لوگ گاؤں کے لوگ جمع ہو کر بات چیت کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, تو اس کا گھر مجلس سے قریب ہے. تو گھر اس چوپال سے قریب ہونے ہونا کنایا ہوتا ہے دو باتوں میں. ایک تو اس بات پہ کہ وہ آدمی سردار مانا جاتا ہے, کیونکہ مجلس سے قریب گھر ہوا کرتا تھا سرداروں کا. اور دوسرے اس بات پہ کہ مجلس کے قریب گھر وہی بنائے گا جو مہمان نواز ہوگا, بقیہ آدمی تو بھاگے گا وہاں سے کہ یہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں, کبھی کچھ پانی مانگ لیں گے, کبھی کھانا مانگ لیں گے, تو دقت ہوگی. تو اس واسطے وہ قریب گھر نہیں بناتا بقیر, تو قریب کون بناتا ہے, مہمان نواز. تو اس لیے کہا کہ وہ قریب البیت من النار ہے. تو میں اس کی تعریف کی, اس کی سرداری کی, اس کی مہمان نوازی کی, اس کے طویل القامت ہونے کی. قالت العاشرہ, دسویں نے کہا کہ زوجی مالک وما مالک مالک الخیر من ذالک. سمجھے نا, مالک میرا شوہر مالک ہے, اور تم کیا جانو مالک کیا ہے. مالک اس سب سے بہتر ہے, یعنی جو کچھ تم تصور کر سکتی ہو اور اوصاف خیر, اور جو کچھ اوصاف تم بیان کر سکتی ہو, تو ان سب سے بہتر ہے. ذالک کا اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف جو کوئی عورت تصور میں کسی کی اچھائی لا سکتی ہو. تو مالک وما مالک مالک الخیر من ذالک, له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارك. اس کے اونٹ ہیں ایسے کہ باڑے کے اندر تو بہت ہوتے ہیں لیکن چراگاہ میں کم ہوتے ہیں. باڑے کے اندر تو اونٹ بہت پیسے رہتے ہیں لیکن جب وہ چرانے کے لیے بھیجتا ہے تو ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی. مانا یہ کہ باڑے میں تو ہمیشہ رکھتا ہے بڑی تعداد تاکہ جب بھی کوئی مہمان آ جائے تو اس کو کاٹ کے کھلا دے. لیکن جب چراگاہ میں جانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان میں سے بہت سے ذبح ہو چکے ہوتے ہیں اور مہمانوں کو کھلائے جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ سب علامت ہے اس کے مہمان نواز ہونے کی. وَإِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّا أَنَّهُنَّ حَلَالٌ. جب وہ اونٹ کی آواز سنتی ہیں تو ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی موت کا وقت آ گیا. اونٹیاں جب آواز سنتی ہیں, مظہر کہتے ہیں عود, عود کو. تو ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کسی گھر میں اچھی مہمان آتا کوئی اشراف میں سے تو لوگ جو ہے مظہر بجاتے تھے اس کے استقبال میں اور اس کے اکرام کے لیے اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنے کے لیے, اس کو کہتے ہیں مظہر. تو کہتے ہیں کہ جب وہ آواز سنتی ہے مظہر کی, جس کے معنی ہے کہ گھر میں مہمان آ گئے ہیں, تو اے کرنا اندامنا حوالے, ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ان قریب اب ہلاک ہونے والی ہے. ابو ذرا بھی کیا چیز ہے, انا سب خلیقن اذنیا و ملا من شحم اذنی. اس نے بھر دیے زیور سے میرے کان, بھر دینے اصل میں مانا ہے حرکت, کیا اردو میں کہنا چاہیے, لہلہا دیے میرے کان زیور سے. کہ اس نے زیور مجھے پہنایا کہ کان ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں. انا کا من خلیقن اذنیا و ملا من شحم اذنی, اور چربی سے میرے بازو بھر دی, اتنا کھلایا پلایا کہ اس سے میرے بازو جو ہیں موٹے ہو گئے. وبحجنی فبحجت الی نفسی, اور مجھے خوش کیا. بحجن یبحجو تبحیجن, جو مانا ہے دوسرے کو خوشی دینا خوش کرنا. فبحجت الی نفسی, تو میرا نفس جو ہے میرے اپنے آپ سے خوش ہو گیا. بحجت الی نفسی, تو اس کے بعد بھی اپنے میں خوش کرنے کہتے ہیں کہ میرے نفس نے مجھ کو خوش کر دیا. وجدنی فی اہل غنیمت بشق, مجھے اس نے پایا تھا بکری والوں میں, یعنی میرا جو میکا تھا نا وہ ایسے لوگوں کا تھا جن کے پاس تھوڑی سی بکریاں تھیں. غنیمہ تصغیر ہے, بکریوں والوں میں, کہ بکریوں کے مالک تھے. بشق مشقت کی زندگی کے ساتھ, ارے یار پچوں سے چھوڑو پہلے پڑھ لے جاتے ہیں. تو وجہ کری کہ آلی برے وطن وشک, تو بکری والے میں پایا کس طرح کے ساتھ مشقت کے ساتھ, مشقت کی زندگی گزار رہی تھی. میرا محنت کے لوگ جو تھے بےچارے چند بکریاں تھیں ان کے پاس, تو بکریوں کو چلانا, ان کو یہ کرنا وہ کرنا, مشقت کی زندگی تھی. فجعلنی فی اہل صحیر و عقیر و دائس و منقر, تو وہاں سے اٹھا کر مجھے وہ لے آیا ایسے لوگوں کے پاس کہ جہاں ہر وقت گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں آتی ہیں اور اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز آتی ہیں. سمجھے نا, صحیر فرس کی آواز, عقیر اونٹوں کی آواز. تو ایسے لوگوں کے پاس لے آیا جن کے ملکیت میں گھوڑے ہیں اور اونٹ ہیں. دائس و منقی, اور ایسے لوگوں کے پاس کہ جو جن میں دائس ہیں اور منقی ہیں. دائس داخل ہے دوسری دوسرے کے معنی پیسنا, جو گندم کو پیستے ہیں, اور منقی صاف کرنے والے ہیں, یعنی جب گندم کو کہا جاتا ہے تو اس کا جو بھوسا ہے وہ اڑایا جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ وہ اہل زرع ہیں, ان کے ہاں گندم اور دوسرے غلے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, ان کو پیسا جاتا ہے اور ان کو صاف کیا جاتا ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے لوگوں کے پاس سے آیا, تو مطلب امیر لوگ تھے. امیر لوگ ہونے کی وجہ سے گھوڑے بھی تھے, اونٹ بھی تھے اور زرعی پیداوار بھی تھی. بعض جگہ یہ منقن ہے, منقن کے بجائے منق بکسری نون, اور یہ نکلا ہے انق کا یونٹ کو انقاقن سے, اور وہ نکلا ہے نقیق سے. نقیق کہتے ہیں پرندے کی چہچہانے کو, پرندوں کا چہچہانا, پرندے کا بولنا. تو منق وہ شخص جس کے یہاں پرندے چہچہاتے ہوں. بتائیے کہ اس کے یہاں پرندے بھی تھے چہچہانے والے, بعض لوگوں نے تفریح. فعندہ اقول فلا اقبع وارقد فاتصبع واشرب فاتقنع. تو اس کے ہاں میں جب رہتی تھی تو بات کرتی تھی تو میری برائی نہیں کی جاتی تھی, تو میں تمہیں بری بات کہی کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا جائے گا. اور سوتی تھی تو صبح کی خبر لاتی تھی, یعنی کوئی مجھے سونے ہونے میں آرام کرنے میں روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا. واشرب فاتقنع, اور پیتی تھی تو منہ بھر کر پیتی تھی. سمجھے نا, اتقنا کے معنی یہ ہے کہ وہ بار بار پینا, ایک مرتبہ سیراب ہو جانے کے بعد دوبارہ سیراب ہونا. ری بہ کر ری یہ معنی ہوتا ہے تقنا, تو بار بار سیراب ہوتی تھی. یہ تو میرا حال تھا وہاں پر. ام ابی ذر عین فما ام ابی ذر, اب ذرا کی جو ماں تھی یعنی ساس میری, تو اس کا کیا پوچھنا. رکوبہ ردا و بیتہا فساء, اس کے جو تھال تھے سمجھے نا وہ بڑے بڑے تھے, یعنی برتن بڑے بڑے تھے. لیکن وہ خود بھی سخی قسم کی عورت تھی, جو اس نے بڑے بڑے برتن بنائے ہوئے تھے جس میں تاکہ کھانا زیادہ پک سکے, لوگوں کو زیادہ کھلایا جا سکے. وہ بھائی دہا پسا, اور اس کا گھر کشادہ تھا. ابن ابی ذر عین ثم ابن ابی ذر, اور جو میرا نہیں یار ہاں ربیع یعنی شوہر کا جو بیٹا تھا ابو ذر, جس کو اردو میں اس کا جو ایک لفظ ہے بڑا شکیل قسم کا, اس کو کہتے ہیں گڈھیلنا, گڈھیلنا. ہاں تو حضرت حجیب محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آیا, تو دیہاتی نے اور ایک ساتھ نوجوان تھا اس کے, تو حضرت نے پوچھا بھائی یہ کون ہے تمہارا؟ یہ بولا گڈھیلنا. تو حضرت نے پوچھا بھائی گڈھیلنا کیا ہو؟ حضرت نے کہا گڈھیلنا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ تو نہیں جانتا گڈھیلنا. تو نے کہا میں تو نہیں جانتا. تو اچھا میں سمجھاؤں تجھے, جیسے تیرا باپ مر جا. اچھا جیسے تیرا نہیں, ہاں جیسا تیری ماں مر جا, جیسے تیری ماں مر جا اور تیرا باپ مر جا اور تیری ماں مجھے کر لے. تیرا باپ مر جا اور تیری ماں مجھے کر لے, اب تو اس کے ساتھ آ لے تو تو میرا کٹیڑا. یہ تاریخ اس نے. تو وہ جو تھا یہ گڈھیڑا تھا ابن ابی ذر, تو کہا کہ یہ ابن ابی ذر سما ابن ابی ذر, اس کا کیا پوچھنا. مفزعہ کا مسل شقبہ, اس کا بستر لیٹنے کی جگہ اتنی ہے جتنی کے چھوٹے نیزے کے کھینچنے کی جگہ. چلے ایسے بھی کھینچنے کو, تو چھتوا چھوٹی تلوار یا چھوٹے نیزے کو کہتے ہیں. थोड़ा छोटा सा नेजा पड़ा हो जितनी जितनी जगह वो घेरेगा ना लेटने में, तो इतनी देर इतनी जगह में ये लेट जाता है। हल्का फुल्का होना और चुस्त चालाक होना, ये उससे किनाया है। हल्का फुल्का है, चुस्त चुस्त चालाक है। वजाऊ का मसला है, वक्तुस बिहु ज़िराउल जबरा, और एक बकरी बच्चे बच्चे की एक दस्त उसको उसका पेट भर देती है। मतलब ये कि ज्यादा खाने का आदि नहीं है, थोड़ा सा एक बकरी के बच्चे की एक दस टीवी अगर उसको दे दे तो उसको काफी है उसके लिए। कुछ भी जरा हो जाता बिन तो अभी जरा है समा बिन तो अभी जरा है, और उसकी जो बेटी है उसका क्या पूछना, तव अभी हा तव उम्मे हा, बाप की वो फरमा बरदार, माँ की माँ की वो फरमा बरदार। वह मिल उसके साथ यहाँ, और अपने कंबल को भर देने वाली, मतलब फरबे है, और फरबे होना जो है ये अहले अरब के यहाँ हुस्न की अलामत समझी जाती थी। वह गैर जारा किया, और अपने पड़ोसन के दिल की घुटन, यानी पड़ोसन जो है देख देख के उसको जलती है तो घुटती है कि ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, मुझसे ज्यादा अच्छी है, मुझसे ज्यादा दौलतमंद है। जारी तो अभी जरा है समाज, जारी तो अभी जरा, और उसकी जो कमीज थी उसका क्या कहना, ला तबुस तो हदीसना तबसी था, हमारी बात को कोई खलाती नहीं थी। वो लाचन कुछ मीरा तना तनखी था, और हमारे खाने के अंदर कोई कमी नहीं करती थी। लगा था कुछ कमी करना और मीरा खाना, तो खाने के अंदर कोई नक्स वाकई नहीं करती थी, चोरी छुपे खा ले और चुराई कर दे। वला तम लाऊ भाई तना तीसा, और हमारे घर को खोट से नहीं भरती थी। खोट का कोई काम मुरादे देना वगैरह समझना, उससे हमारे घर को खराब नहीं करती थी। कहते ऐसा था मेरा गुजरा और उसका घर का माहौल। फिर कहती है कि खराजा अबू जहन, खराजा अबू जहन वल अवताब तुम खब। एक दिन अबू जरा जो है वो घर से निकला इस हालत में कि बर्तन जो है वो बिलोए जा रहे थे, बर्तन के अंदर दूध डालकर वो बिलोते हैं ना लस्सी वस्सी बनाने के लिए, समझे ना, तो बर्तन बिलोए जा रहे थे सुबह का वक्त मतलब। खलकिया मुरातन महा बलदानी लहा, तो देखा उसने एक औरत को कि उसके साथ दो बेटे थे उसके, कल बहदई चीतों की तरह जिन खूबसूरत से बच्चे करीब में बैठे। ये अबानी मिनता के खस रिहा के रुम मान तई, उसके कमर के नीचे से वो दो अनारों से खेल रहे थे। इसके एक मान ये बयान किए गए हैं कि मतलब यह है कि वो औरत लेटी थी और उसकी कमर जो है वो उठी हुई थी, मतलब यह है कि वरिकैन उसके भारी थे, तो जब वरिकैन जमीन पर भारी हो टिके हुए हों तो जमीन कमर से नीचे और जमीन के दरमियान फासला हो जाएगा। तो दो बच्चे बैठे थे, एक रात बीच में से इधर फेंकता, दूसरा उधर से इधर फेंकता, समझे ना। तो ये लबारी जो रुमान रहते हैं, ये दो रुमानों से खेल रहे थे, और ये किनाया है उसके कमर के पतला होने और वरी कैन के भारी होने, समझे ना। और बाद में कहा कि बराज रुमान टैन से उसकी उसका सीना है, जो बराज है जो वो बच्चे जो है उसके सीने से खेल रहे थे। बहरहाल उसकी शालत में उसे देखा तो वो पसंद आ गई, तो तल लग करी तो मुझे उसने तलाक दे दी, वरना कहा और उससे निकाह कर लिया। तो नकाह तो बाद रजुलन सरिया, उसके बाद मैंने एक ऐसे शख्स से निकाह किया जो सरदार था, सरी तुम्हारा सरदार, रसीब सरिया, और उनका घोड़े पर सवार होता था, शरी बहुत आला बदल गया घोड़े उगर गया। वह आखादा खत्तीया, और खत्ती नेजा लेता था हाथ में। ये सारी अलामतें अच्छे बहादुर आली नसब शख्स की अलामतें थी, कि सरदार था, घोड़े पर सवारी करता था, सवार था और नेजाबाद था। वह अराहा अलैया निअमन सरिया, और मेरे ऊपर उसने बारिश कर दी दौलतमंदी की नेमतों की। بکثرت نعمتوں کو میرے پاس لے آیا لفظ مانا یہ ہے. اراحا رواح کا متعدی ہے لے آنا لے جانا, میرے پاس لے آیا نعمتیں. کیسی دولت بڑی ذرا قیمت. وَأَعْطَانِ مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا, اور ہر لفظمانہ خوشبو مراد ہے راحت, ہر قسم کی راحت جو ہے اس نے میرے لیے ڈبل ڈبل مجھے دی. سمجھے نا. وَقَالَ اور کہا کہ کُلِ اُمَّ زَرْعٍ وَمِیرِ اَحْلَتٍ, کہا کہ ام زرع کھاؤ اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاؤ, میری مجھے کھانا لے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے. مطلب مجھے بھی خوب کھلایا اور میرے گھر والوں کو بھی لے جانے کا اس نے خوب چھوٹ دے دی. مطلب اس کی تعریف کی جو بڑا اچھا شوہر ہے. لیکن قالت فلو جمعت کل شیء اعطانی ما بلغ اصغر آنیتی ابی زرع, تو جو کچھ بھی اس نے مجھے دیا ہے وہ اگر سب جمع کروں تو ابو ذرا کے چھوٹے چھوٹے برتن کے برابر نہیں پہنچے گا. ایسا تھا ابو ذرا. قالت عائشة رضی اللہ عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنت لك ابی ذرع لام ذرع. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع ہے. آپ بھی نظر فرماتے ہیں کہ یہ گیارہ عورتیں جو ہیں یہ یمن میں تھیں, یمن کی, اور یہ واقعہ سچا ہے, جو بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ سچا واقعہ ہے کہ گیارہ کی گیارہ عورتیں یمن میں تھیں اور انہوں نے آپس میں طریقے سے گفتگو کی اور ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ ادب عربی کے اندر محفوظ کر لی گئی اور ایک شاہکار کلام ادبی کے حساب سے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, اور اسی لیے ہم بخاری نے اس کو حسن المعاشرہ فی مع الاہل میں لے کر آئے ہیں کہ شوہر کو ایسا خوش نہ ہونا چاہیے, سمجھے نا, بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی کی باتیں اور ایسی باتیں کہ جس سے اس کی دلداری ہو یہ کرنا بھی سنت کا حصہ ہے. سمجھے میاں. حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم صدق فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجھے حدیثیں پڑھتے ہوئے تعجب ہوتا تھا کہ وہ ذات اقدس جس پر وحی نازل ہو رہی ہے, جس کا ملے اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہے, اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ جڑا ہوا ہے, وہ اپنی ازواج کے ساتھ ایسی خوش طبعی کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں, اور یہ عظمت و کمال کی انتہا ہے کہ آدمی اس مقام پر پہنچنے کے بعد جہاں لوگ ذرا سا جرعہ چکھ لیں تو بے ہوش ہو جائیں, اس مقام پر پہنچنے کے بعد دنیا والوں کے ساتھ اس طرح گھلے ملے ہیں. سمجھے نا. اللہ منصور حلاج ہے قرب کا ذرا سا قرب کا ذرا سا حصہ نصیب ہوا تو کیا ہوا, کہاں پہنچ گئے ہیں, وہاں تک پہنچ گئے. اور یہ قرب کا وہ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا وہ تو کسی بھی کائنات کے فرد کو عطا نہیں ہو سکتا جو ان کو ملا. اور پھر بھی یہ تو وہ کہتے ہیں منصور بچہ بود, منصور بچہ بود کہ جرعہ خرد و بے ہوش گرد ایجا دریاہا نوشیدان و آروہ نظرن. وہ بچے تھے کہ ایک جرا چکھا اور بے ہوش ہو, یہاں تو دریا کے دریا اڈیل گئے اور ڈکار بھی نہیں. سمجھے نا. تو مطلب یہ کہ یہ مقام کہ اس اعلیٰ درجے کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور پھر بھی دنیا والوں کے ساتھ اس طرح گھلے ملے ہیں, تو مجھے حیرت ہوتی تھی کس طرح کیا دونوں کو. اس لیے کہتے ہیں عارف جامع اوتاد ہوتا ہے, عارف جامع اوتاد ہوتا ہے. کہ ایک طرف قرب کا اعلیٰ درجہ ہے اللہ تعالیٰ جلالہ کے ساتھ, دوسرا محبت مخلوق کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ تعلق اور اتصال بھی. تو ادھر تجو ہو جاتا. بعد میں کہتے ہیں سارا سال کے بعد پتہ چلا کہ الحمدللہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں. سمجھے نا, حضرت صوفیہ کیا ہے, کس طرح ہوتی ہے عروج جب ہوتی ہے نزول, جانتے ہو کچھ نہیں ہے؟ کچھ سنا کہ نہیں سنا؟ عروج اور نزول سمجھے نا. عروج یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے تو اس کو کچھ اپنے آپے سے تھوڑا باہر ہو جاتا ہے, سمجھے نا, استغراق تاری ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کی طرف التفات نہیں رہتا, اللہ جل جلالہ کی طرف ہر وقت خیال لگا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے, خلوت پسندی ہو جاتی ہے اور دنیا کے کسی کام میں جی نہیں لگتا اور بس ہر وقت ایسی دھن ہے. یہ سب کیا ہے؟ ضرور. پھر ایک مرحلہ آتا ہے اس کے بعد جس کو صوفیہ کہتے ہیں نزول, کہ اب وہ استغراق وغیرہ ختم ہو جاتا اور پھر دنیا والوں کی طرف اور دنیا کے کام کی طرف واپس آتا ہے. اب بظاہر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کام آتا, جس طرح وہ تجارت کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے, جس طرح وہ بیوی بچوں سے کھیل رہا ہے یہ بھی کھیل رہا ہے, سمجھے نا. لیکن وہی مبتدی اور منتہی کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ اب جو کھیلنا ہوتا ہے, جو کچھ بھی تعلقات ہوتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. تو کمال جو ہے وہ نزول ہے نہ کہ عروج, سمجھے نا. کمال کیا ہے؟ نزول نہ کہ عروج. تو یہ کمال کا درجہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں ایک عام آدمی کی طرح رہتے ہیں, یا پھر اتانا ہو یمشی بلسوا, سمجھے نا. لیکن ان کے ساتھ ساتھ تعلق اللہ جل جلالہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دل بیار و دست بکار سے کام ہو رہا ہے اور دل اللہ ہی کی طرف لگا ہوا, اور جو کام ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو رہا ہے. بیوی سے محبت ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے, بچے سے ہو رہی ہے تو بھی اللہ کے لیے ہے. لہٰذا بیوی اور بچے جو ہیں یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے, اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرتے ہیں, سمجھے کہ نہیں. اسی واسطے جو اعلی اللہ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں, تو ان کو تعلق اپنے بیوی سے بچوں سے عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ تعلق اپنے نفس کے لیے ہے ہی نہیں, وہ اللہ کے لیے ہے. تو اس واسطے وہ ان کی طرف سے اگر کوئی ناگواری بھی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق تو اللہ کے لیے تھا, لہٰذا اگر اس سے ناگواری پہنچے تو پہنچے دو, کیونکہ ہمارا تعلق اسی درجے پر قرار رہے گا. یہ ہوتا ہے, اس کو صوفیہ نزول کہتے ہیں. یہ پیغمبروں کا مقام ہے, انبیاء کرام کا مقام ہے, اور انبیاء کرام کے وارثوں کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. چلو, وما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه ستره, کہ جو بھی نفقہ وہ کرے گی بغیر شوہر کے امر کے تو اس کی طرف ادا کیا جائے گا اس کا آدھا حصہ. اس کے معنی بعض رات نے یہ کیے ہیں کہ اگر بغیر اجازت کے عورت نے کوئی خرچ کر لیا تو اس کا آدھا حصہ جتنا خرچ کیا ہے اس کا ضمان اس پر واجب ہوگا شوہر کے لیے, کیونکہ نفقے میں دونوں مشترک ہیں. تو آدھا حق جو ہے شوہر کا ہے, آدھا ہے حق بیوی کا ہے. تو اگر اس نے کچھ خرچ کیا تو اس میں آدھا تو برحق ہوا کیونکہ اس کا اپنا حق تھا, اور باقی آدھے میں اس کی زیادتی ہوئی, اس واسطے اس کے اوپر ضمان آئے گا شوہر کے لیے. بعض نے تو یہ معنی بیان کیا ہے، سمجھے نا. اور دوسرے حضرات نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر زمان کا مسئلہ مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اجر، کہ اگر عورت کوئی انفاق کرے گی اللہ کے راستے میں، کوئی پیسے خرچ کرے گی شوہر کی خصوصی اجازت کے بغیر، تو اس کا آدھا اجر جو ہے شوہر کو ملے گا اور آدھا اجر جو ہے وہ بیوی کو ملے گا. شوہر کو اس لیے کہ مال اس کا تھا، اور بیوی کو اس لیے کہ اس لیے سبق بنی خرچ کرنے کا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ شوہر کی طرف سے پہلے کوئی عمومی اجازت موجود ہو، تو شوہر نے اپنی بیوی کو ایک عمومی اجازت دے رکھی ہے کہ بھائی تم جب مناسب سمجھا کرو دے دیا کرو. تو اب اس نے کسی خاص موقع پر دے دیا، اس وقت خاص طور پر نہیں پوچھا. بغیر اندھی سے مراد کیا ہے کہ اس خاص موقع پر شوہر کا امر موجود نہیں تھا، لیکن ایک عمومی اجازت پہلے سے موجود تھی، تو اس صورت میں جو یہ دے گی تو دینا معتبر ہوگا، اور اس کا آدھا اجر شوہر کو اور آدھا اجر بیوی کو ملے گا. جی، کام کے معنی یہ ہے، لفظی معنی ہے نگراں کے، اور اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ اس کو ایک حکمران جیسی حیثیت حاصل ہے بیوی کے اوپر، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی ہے کہ جب بھی دو آدمی کسی کام پر روانہ ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے کو امیر بنا لے. سفر پر بھی حکم یہ دیا گیا کہ امیر بنا لو. تو زندگی کا اتنا طویل سفر ہے تو اس میں تو امیر بنا لینا اور زیادہ مؤکد ہوگا، تو ان میں سے کسی کو امیر بنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس زندگی کے سفر کا امیر بنایا، سمجھے نا. لیکن امیر جو ہے وہ کسی اس کا ڈکٹیٹرشپ کا امیر نہیں ہے، بلکہ وہ امیر ہے کہ جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، خادم، سمجھے نا. جو حضرت مولانا غزالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو سنائی تھی آپ کو، تو وہ امیر. تو لہذا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت بس حاکم بنا رہے، بلکہ ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف فرمایا جہاں بینا کو مبدتن و رحمہ. جعل بینکم مودتا و رحمہ، تو مودت اور رحمت کا بھی رشتہ ہے اور قوام کا بھی رشتہ ہے. لہذا اس کو محض یہ سمجھنا کہ بھئی اب شوہر ہے تو بس حاکم ہے، اب وہ اپنی چلائے گا اور بیوی کے اوپر جو ہے وہ اپنا حکم چلائے گا بس، تو یہ مقصود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو سامنے رکھیے، اس نے معاشرت محل اہل کی اور اس تیسرا بن نسائی خیرن کی اور ان تمام باتوں کی، تو پتہ چلے گا کہ عوام سے مراد طرح طرح کے نگراں، ان کے حقوق کا، ان کے خیر خائی کرنے والا، یہ نہ یہ کہ ہر وقت حکم چلانے والا، سمجھ گئے. یہ ہے مقصود. اللہ اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ظاہر ہے کہ قوت عطا فرمائی ہے عورت کے مقابلے میں، اس واسطے اس کا امیر بننا اولا ہے. تو عورت کی فطرت رسی رسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ فطری طور پر کسی کی کا سہارا چاہتی ہے، سمجھے نا. اور جو یہ آج کل کی عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ یا مردوں سے بھی آگے نکلنے کی فکر میں ہیں، تو وہ در حقیقت فطرت منسوخ الفطرت ہے، سمجھے نا. فطرت ان کی مست ہو گئی. ابھی ایک تحریک تھی مغرب میں جس کو کہتے ہیں فیمینزم، یعنی عورتوں کی بالا رستی کی تحریک، تو اس کی بڑی مشہور لیڈر تھی تین چار خواتین، جو ہر وقت گویا ان کے دماغ میں یہ خناس تھا کہ مردوں کے اوپر برتری ظاہر کرنے کی وہ فکر کی جائے، تو بہت ساری عمر گزاری اسی میں، یعنی بہت سارا سال گزارے اسی تاریخ کے اندر. تو بعد میں میں نے ایک اس میں پڑھا کہ ان کے کسی نے اچانک منظر سے غائب ہو گئے، یعنی یہ تو بہت جلسے ہیں اور جلوس ہیں اور انٹرویو ہیں اور بیانات ہیں یہ اخبارات میں یہ وہ، اچانک منظر سے غائب ہو گئے. تو پتہ چلا کہ پھر بعد میں کہیں نکاح وکاح کر شادی کر لی گئی تھی. بعد میں کسی نے ان سے انٹرویو لیا، تو انٹرویو لے وہ سے انٹرویو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کچھ بھی تاریخ چلائی تھی وہ در حقیقت ہم نے اپنے اندر سے جو فطرت تھی عورت کی، اس عورت کی فطرت سے بغاوت کر کے چلائی تھی اور اس میں ہمیں تسلی نہ ہو سکی. اب بلاخر تسلی اسی میں ہوئی کہ شوہر کے تابع ہو کر رہیں تو اس میں جو لطف ہے اور اس میں جو لذت ہے وہ اس میں نہیں. تو اس لیے یہ فطرت سے بغاوت ہے، یہ جس کو آج کل کی تحریک میں کہا جاتا ہے تحریک آزادی نسم، اور حقیقت میں مرد کی چال ہے یہ بھی، مغربی مرد کی. اس نے عورت کو گھر سے باہر نکالا، یہ جو زمانہ گزرا ہے صنعت انقلاب جب آنے والا تھا، صنعتیں قائم ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے آدمی کو گھر سے بہت باہر رہنا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، یہ تھا وہ تھا. تو اس نے یہ چال چلی کہ صاحب عورتوں کو اب میں کہاں اس عورت کا بھی نفقہ برداشت کروں. تو اس سے کہا میں تمہیں تو گھر میں بند کر رکھا تھا لوگوں نے اور تمہیں آزادی سے محروم کیا ہوا ہے، تم بھی مردوں کے شانہ بشانہ نکلو اور جس طرح وہ روزی کماتا ہے تم بھی کماؤ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور آ گئی چال. تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ مرد کو کہ اس کا نفقہ برداشت کرنا نہیں پڑا، اور دوسری طرف فائدہ یہ ہوا کہ ہر قدم پر عورت موجود اور اس سے استلزام کا کہ مواقع میں موجود، سمجھے نا. تو اس کے نتیجے میں عورت کو باہر نکال دیا اور اس کو کچھ کہا، استغفر اللہ العظیم. جس وقت یہ بے نظیر حکمران پہلی بار حکمران ہوئی ہاں، تو میرے پاس ایک یہ انگریزی میں امریکہ سے ایک رسالہ نکلتا ہے ٹائم ہفتہ وار، بہت مشہور دنیا بھر میں. تو اس کی ایک نمائندہ نامہ نگار وہ آ گئی میرے پاس، وہ نامہ نگار یعنی وہ جو یہ ہوتے ہیں نا سالوں کے وراثت نگار، اچانک بغیر کسی سابقہ یعنی وقت لیے ہوئے، اور جمعہ کا دن جو میں نے جانا تھا نماز پڑھانے کے لیے، 9-10 بجے کے قریب آ گئی. تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے کہ وہ میں جلدی میں آئی ہوں اور آپ سے تھوڑا سا انٹرویو کرنا ہے. میں نے کیا بات ہے کس سے انٹرویو کرنا، تو یہ پوچھنا ہے عورت کی حکمرانی کے بارے میں آپ کو کیا رہا ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس آپ نے وقت لیا نہ کچھ کیا، اب مجھے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جانا ہے، تو اس واسطے وقت میرے پاس ہے نہیں، تو میں کیا آپ سے بات کروں. یعنی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے آپ آدھے گھنٹے کا دیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں بات کر کے گزرے. تو میں نے کہا میں آپ سے بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کہتے ہیں عورت کی حکمرانی کے بارے میں بات کرنے کے لیے، تو آپ لوگ نہ حکمرانی کا مطلب صحیح سمجھتے ہو نہ عورت کا مطلب، سمجھے نا، نہ ہی جانتے ہو کہ حکمرانی کیا چیز ہوتی ہے نہ ہی جانتے ہو کہ عورت کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اب تو عورت اتنے سے پیدا ہو گئی، بھیا اب بتائیے کیا بات ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ کیونکہ سمجھتے نہیں ہو، نہ حکمرانی کا مطلب سمجھتے ہو نہ عورت کا، اس واسطے آپ سے کچھ کہنا فضول ہے، آپ سے بات کرنا کا کچھ حاصل نہیں. کہنے لگے کہ تھوڑا سا بتائیے کیوں کیسے نہیں سمجھتے ہم کیا مطلب ہے حکمرانی کا. تو میں نے کہا بس اتنی بات سمجھ لو کہ حکمرانی کا مطلب آپ اسے نہیں سمجھتے کہ آپ کے ذہن میں حکمرانی جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے حکمرانی کا منصب، ایڈوانٹیج ہے ایک بہت بڑا، کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو حاصل ہو گئی وہ بڑا خوش نصیب، اور جس کو حاصل نہیں ہوئی وہ بڑا بد نصیب. یہ مطلب ہے آپ کے ذہن میں حکمرانی کا. اور اسلام نے ہمیں جو کچھ سکھایا ہے وہ اس کو بھی بلبر اچھا. تو حکمرانی کوئی منفعت نہیں ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کی آدمی تمنا کرے، جس کے پیچھے بھاگے. یہ تو پھر میں نے کل تمر کا واقعہ سنایا. کل تمر دم جب وفات پا رہے تھے تو ان کے بیٹے کو کہا کہ بیٹے کو بنا دو، تو حضرت عمر نے جواب میں فرمایا کہ یہ کھندا ابن خطاب کی خطاب کے خاندان میں ایک ہی شخص کے گردن میں پڑ گیا تو کافی ہے، میں اور کسی کے گردن میں پھندا ڈالنا نہیں چاہتا. تو اسلام کے رخ نظر سے یہ کیا ہے، پھندا ہے. تو یہ سمجھنا کہ جس کو مل گیا وہ بڑا خوش نصیب اور جو بچ گیا وہ بڑا بد نصیب، یہ تصور غلط ہے. بلکہ جس کے گلے میں پھڑ گیا وہ مشکل میں ہے، اور جو اس سے بچ گیا وہ بڑی راحت میں اور آرام میں ہے. اسی میں کہتا ہوں کہ آپ حکمرانی کا مطلب ہی صحیح نہیں سمجھتے. تو اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران فلا آدمی اگر حکمران نہیں بن سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کو وہ ایسا ہے جیسے کسی نے کہا کہ تم کو اس عذاب سے محفوظ رکھا گیا، سمجھے نا. لہٰذا حکمرانی کا مطلب اسے سمجھتے. اور عورت کا جو مطلب ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے عورت کی فطرت کو سمجھا ہی نہیں، باوجود کہ آپ خود عورت ہیں، لیکن عورت کی فطرت کو سمجھا ہی نہیں. اس واسطے کہ عورت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنائی ہے کہ دنیا کے اندر دو قسم کے کام ہیں، ایک ہے گھر سے باہر کا، ایک ہے گھر سے اندر کا. تو گھر سے اندر کا جو کام ہے یعنی خاندان کا نظام قائم رکھنا، خاندان کا ڈھانچہ قائم رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کے لیے مقرر فرمایا ہے. اور یہ بھی معاشرے کی بڑی عظیم الشان خدمت ہے. اور اس خدمت کو آپ یہاں مغرب میں عورت نے نظر انداز کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا خاندانی نظام تہس نہس ہو کر رہ گیا، فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. اور آج جو جتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں سب شور بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے یہاں کا یورپ اور امریکہ میں فیملی سسٹم تباہ کر دیا، اور جس قوم کا فیملی سسٹم خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اس کی بنیادیں ہل گئیں. اس واسطے کے معاشرے کی بنیاد خاندان سے پیدا ہوتی ہے. تو عورت کو باہر نکال کر آپ نے پہلی طرف پہلا تو کام یہ کیا کہ فیملی سسٹم تباہ کر دیا، دوسرا کام یہ کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ سربراہ بننا چاہیے عورت کو. تو عورت کو سربراہ بنانے کے نام پر آپ نے مغرب کے اندر ہزارہ لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ دیا. جتنے نچلے درجے سے نچلے درجے کے گاؤں ہیں سب عورت جیسا بول رہے ہیں، مغرب میں جھاڑو دے رہی ہے سڑکوں پر تو عورت، ہوٹلوں میں ویٹریس بنی ہوئی ہے تو عورت، اور ہوٹلوں کے اندر ٹھہرنے والوں کے بستر ٹھیک کر رہی ہے تو عورت، اور سیکرٹری بنی ہوئی ہے تو عورت، اور وہ سیکرٹری بنانے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو مجھ سے زیادہ ہے، سمجھے نا. آپ نے ہزارہ لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ دیا یہ کہہ کر کہ تم سربراہ بن سکتی ہو. لیکن مجھے آپ بتا دو کہ جب سے امریکہ کی حکومت قائم ہوئی ہے اس وقت سے آج تک کوئی عورت بنی سربراہ حکومت؟ نہیں بنی. میں نے کہا سارے عرصے میں ایک بھی سربراہ حکومت عورت نہیں بنی، مگر اس کو لالچ دے کر سربراہ حکومت بنانے کا سڑکوں پر آپ نے گھسیٹ دیا. اور وہی عورت اگر اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کی کے لیے کھانا تیار کرے تو یہ بیکورڈنیس ہے، یہ رجعت پسندی ہے. اور وہی عورت جہاز کے اندر ہوسٹس بن کر اور سینکڑوں انسانوں کو کھانا سپلائی کرے پیسے لے کر اور دوسرے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن کر, تو یہ ترقی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے عورت کا مطلب ہی نہیں سمجھا, اور آپ نے آپ کو اتنا زبردست دھوکہ دیا ہے اس مغربی تہذیب میں کہ جس کی کوئی حد نہیں تھا. تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس بات کو سن کر. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو وہ فریضہ سونپا جس کا وہ اہل اور جو اس کے مقصد. معاشرے کی تعمیر کر رہے تعمیر میں عورت کا انتہائی بنیادی کردار ہے, اور یہ اس وقت ہے جبکہ وہ اپنے خاندان کی تعمیر کرے, اولاد کی تربیت کرے, بچوں کی تربیت کرے, اور ان کے ذریعے اتنا بڑا معاشرہ تیار کرے. یہ خدمت اللہ نے اس کے سبر کی ہے. اس معنی میں ہے قوام عورت مرد, لیکن یہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ ہمارے معاشرے میں مرد نے اس کا بالکل غلط استعمال کیا, غلط مطلب سمجھا جہالت کی وجہ سے اور غیر مسلموں کے قرب کی وجہ سے. ہم چونکہ اکثر دراز تک ان کے ساتھ رہے نا, ہندوؤں کے ساتھ, تو ہندوانہ رسمیں ہمارے ہاں جڑ پکڑ گئی, ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو ہندوؤں کے ہاں جب عورت جو ہے وہ جاتی تھی مرد کے پاس تو وہ غلام بن کے جا رہی ہے, سمجھے نا, یہ نق جان تو نق ناک میں جو عورتیں پہنتی ہیں, یہ نق جو ہے اصل میں چلی ہے ہندوؤں سے کہ یہ علامت ہوتی تھی کہ ناک میں نکیل ڈال دی گئی شوہر کی طرف, سمجھے نا, اور یہ اس کی غلام بن گئی. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہی تھا کہ اگر شوہر مر گیا تو اس کو جلایا جا رہا ہے, تو ساتھ میں بیوی بھی جل رہی ہے زندہ سچی کرتے تھے, اور کم از کم یہ تو تھا ہی کہ وہ بعد میں پھر سچی کی رسم منسوخ ہوئی تو دوبارہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. تو یہ سب مظالم ہندوؤں کی طرف سے عورتوں پر ہوتے تھے, اور اس کے نتیجے میں اگرچہ مسلمانوں نے اس کی ان قسم کے مظالم کی تردید کی, لیکن شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے بہت سے عادات اور تقالید جو ہیں وہ ہمارے اندر رواج پا گئی, جس کے نتیجے میں مرد جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھ جائے گا کہ میں آقا ہوں اور یہ میری کنیز ہے, یہ میری باقی ہے, لہذا اس کے ساتھ سلوک بھی باقی جیسا کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے اکثر دیہاتوں میں یہ تصور موجود ہے اب بھی کہ شوہر جو ہے وہ کیا ہے, آقا ہے, اور بیوی جو ہے وہ اس کی غلام ہے, اور کیوں نہیں کر سکتی شوہر کے آگے. یہ سراسر غیر اسلامی, غیر شرعی, حرام اور ناجائز تصور ہے, سمجھے نا. لہذا تصور وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں سرکار دو عالم کا, اس کے ساتھ اس نے معاشرت, اس کے ساتھ اس نے سلوک, اور اس کو اس کے ساتھ خیر خیر, ارے سمجھے ہو نہیں. اور ہمارے پاس جو علماء کرام اکثر و بیشتر تیار ہوتے ہیں وہ دیہاتی علاقوں کے ہوتے ہیں, سمجھے نا, اور دیہاتی علاقوں میں یہ سب قصہ اپنے عروج پر ہے, سمجھے نا. تو یہ علماء کرام کا فریضہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے جائیں اور صحیح حقیقت سامنے آئے تو جا کے لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو اس کے مطابق تربیت کریں. مگر ہوتا ہی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد سارا زور جو ہے وہ حیات النبی کے مسئلے کی طرف ہو رہا, سمجھے نا, اور ساری جو توانائی ہیں وہ ان مسائل کے اوپر خرچ کی جا رہی ہیں کہ جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, اور عملی زندگی کے اندر جن باتوں کی عوام کی تربیت کی ضرورت ہے اس کی طرف مطلق توجہ نہیں. جمعے کی تقریریں دیکھو اکثر و بیشتر جا کر, تو کیا تقریریں ہوتی ہیں اس میں, کبھی یہ مسائل جو زندگی کے ہیں جو بیان ہوتے ہیں کہ بھائی نکاح اور کیا احکام ہے اور طلاق کے کیا احکام ہے اور شوہر کو کیسا رہنا چاہیے اور بیوی کو کیسا رہنا چاہیے, آداب زندگی جو بھی بتائے جاتے ہیں
جو کچھ ہے وہ یا تو فرقہ وارانہ مسائل و مباحث ہے یا سیاسی مسائل و مباحث ہے. نتیجہ یہ کہ پوری سے پوری قوم جو ہے وہ ان کے علم سے کوئی استفادہ نہیں کر پاتی اپنے عمل کے ذریعے, اور معاشرے کے اندر کوئی تغیر رونما نہیں ہوتا. جیسی قوم تھی ویسی آج بھی ہے, اور ہماری آوازوں سے, ہمارے تبلیغوں سے, ہمارے تقریروں سے کوئی فرق واقع نہیں ہو رہا. اس لیے میں ذرا توجہ دلائی آپ حضرات کو کہ یہ ہر شخص کا, ہم میں سے ہر شخص کا فریضہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر غلط تصورات جڑ پکڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے معاشرے کی چولہے ہلائی ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا کے سامنے بدنام کیا ہوا ہے, تو ان کو ان برائیوں کے اوپر توجہ دلانے کی اور لوگوں کی اس پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے. سنانی بات, ہمارے ساتھی تھے ساتھ پڑھتے ہیں ہمارے, ہم سبق سلم مختصر وغیرہ میں ساتھ تھے, تو وہ بڑے ہمارے بے تکلیف بھی تھے, بڑے اچھے صاحب سزا رکھتے تھے, تکرار وغیرہ ہم ساتھ کیا کرتے تھے. تو شادی شدہ آدمی تھے, وہ شادی شدہ اور ساتھ پڑھ رہے تھے, تو ایسے میں نے کبھی ان سے پوچھ لیا, میری ان کی عمر میں بڑا فرق تھا, وہ شادی شدہ تھے, عمر زیادہ تھی, میں تو 13-14 سال کا تھا. تو کہنے لگے کہ میں نے تو ایسے گھر کی بات پوچھی, کہنے لگے میں جب گھر میں جاتا ہوں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی مجھ سے بات کرے, سمجھے, وہ یعنی میری بیوی جو ہے مجال ہے کہ مجھ سے آ کے بات, جب تک میں خود نہیں بلا لوں گا وہ میرے پاس نہیں آ سکتی, میں فخر سے کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ تو آپ جاتے ہیں گھر میں اسے کوئی درندہ جاتا ہے, درندے کیا بات ہے, مرد کو جو ہے وہ بڑا روگ ہونا چاہیے مرد کا. تو میں نے کہا مرد کو درندہ بنایا جاتا ہے کہ درندہ بن کے وہ گھر میں جائے کہ کوئی اس سے بات نہ کر سکے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح باتیں کرتے تھے, حضرت عائشہ اس طرح باتیں کرتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تصور ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمارا روب اتنا ہونا چاہیے کہ کوئی کیوں نہ کر سکے, یہ سب نقصانیت ہے اور غیر اسلامی تصورات ہیں جو ہمارے اندر پھیل گئے ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے بھائی, آپ لوگ جاؤ اپنے اپنی جگہوں پر, تو ان جو مسائل ہیں ہمارے زندگی کے, قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمیں زندگی کے ایک ایک مسئلے میں رہنمائی عطا فرماتا ہے, تو ہم نے صرف چند نظریاتی چیزوں کے اوپر اپنی ساری توجہ مرکوز کر رکھی ہے جو جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی خاص پوچھ بھی نہیں ہوگی, تو ان کی طرف متوجہ ہو کر آداب زندگی لوگوں کو سکھاؤ, ان کے اندر دیانت پیدا کرو, ان کے اندر امانت پیدا کرو, ان کے اندر علم پیدا کرو, ان کے اندر بردباری پیدا کرو, یہ چیز دعوت دینے کی ہے لوگوں کو. چلو بولو بولو, زور سے بولو, بات کر سکتے آپ, کیا کریں مجبوری ہے, اور خاص طور سے غیر مسلم میں یہ کرتا ہوں, ذرا سمجھ لو, غیر مسلم اگر کوئی عورت آتی ہے تو میں بات کر لیتا ہوں براہ راست, مسلمان آتی ہے تو اس سے کہتا ہوں پیچھے بیٹھو پردے کے, اور پردے کے پیچھے بیٹھ کر اور پھر بات کرو, سمجھے, یہ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ پردے کی مکلف ہے, غیر مسلم جو ہے وہ فروغ کی مکلف نہیں ہے, سمجھا, تو اس واسطے ہم اس کو پہلے ایمان کی دعوت دیں گے پھر پردے کو کہیں گے, اگر پہلے دن پردے کو کہہ دیا تو یہ اصول کے خلاف ہوگا. تو مسلمان جو آتی ہے تو اس کو کہتا ہوں پردے کے پیچھے بیٹھو, میں ادھر بیٹھا ہوں تو پردے کے پیچھے سے بات کرو, غیر مسلم کوئی آتی ہے تو بات کر لیتا ہوں, اس کے اوپر پہلے پردے کا حکم نافذ نہیں کرتا. یہ جی ہاں بشرطے کہ اطمینان ہو فتنے کا, فتنے سے. چلو ہے, زور سے بولا.
نہیں وہ کشائی نہیں کیا اس نے,
وجہ اس کی ہے کہ میں نے اس سے ایک اوپر پابندی لگائی تھی کہ یہ میں نے کہہ تو دیا آپ کو, لیکن اگر شائع کرو تو میرے پاس پہلے بھیجو اور مجھ سے تصدیق کراؤ, اور جب میں تصدیق کراؤں تو شائع کرو, اگر اس کے بغیر شائع کرو گی تو میں تصدیق کروں گا اور مقدمہ دائر کروں گا, سمجھے نا. تو اس واسطے پھر اسے میرے خیال میں شائع کیا نہیں, کیونکہ اگر شائع کرتی تو مجھے بھیجتی, میرے پاس نہیں آیا. جی ہے جی, ہاں چلو جی چلو یار تھوڑا. ہاں سما آتا شاہ واسطے, یعنی ایک عورت انسان کی خاتون تھی, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو اس کے سر کے بال گر گئے, بال جیسے اڑ جاتے ہیں نا یا گر جاتے ہیں. تو فجاء الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک لہ, اور یہ فرمایا کہ ان زوجہا امرانی ان اصل فی شعرہا, جو شوہر نے مجھے کہا ہے کہ میں اس کے بال میں دوسرے بال ملا کر اور یہ اس کا علاج کروں. فقال اللہ انہ قد لعن المؤثرہ, تو اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی اطاعت بے شک عورت کا فرض ہے, لیکن یہ کہ یہ اس وقت جبکہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دے. تو چونکہ یہ معصیت تھی, واصلہ اور مستوصلہ پر لعنت آئی ہے, اس واسطے اس حکم کی اطاعت نہیں ہے. جی یہ عزل کے بارے میں روایات مختلف ہیں. حضرت جابر کا یہ فرمانا کہ ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا, مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیں منع نہیں کیا گیا, اس سے اجازت مفہوم ہوتی ہے. اور بعض روایات سے اس کی ممانعات مفہوم ہوتی ہے, جیسا کہ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک الوعد الخفی, یہ زندہ درگور کرنے کے مرادف ہے خفیہ طور پر, اس سے ممانعات معلوم ہوتی ہے. دونوں احادیث کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ اگر غرض صحیح ہو تو اجازت ہے, اور اگر غرض فاسد ہو تو وعد خفی ہے. غرض فاسد ہونے کے معنی یہ ہے کہ یا تو وہی مقصودوں کے ساتھ بیٹی ہو گئی تو ہمارے لیے عار کا باعث ہوگی, اس واسطے عزل کر رہے ہیں, تو اس کو ذات سے ذالک الوعد الخفی فرمایا, سمجھ رہے ہیں نا. یا یہ کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے اولاد کو, لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اس کے اندر یہ بھی مفہوم داخل ہے, سمجھے نا. تو یہ اغراض فاسدہ ہیں, ان اغراض فاسدہ میں سے کوئی غرض پائی جائے یا کوئی اور غرض فاسد ہو تو ناجائز, لیکن اگر غرض کوئی فاسد نہیں ہے, کوئی صحیح غرض ہے, جس نے تو فقہ کرام نے فرمایا کہ آدمی سفر میں ہے, اندیشہ ہے کہ بھائی اس وقت میں حمل وغیرہ اگر قرار پا گیا تو میرے لیے سنبھالنا مشکل ہوگا عورت کا, یا عورت جو ہے وہ کمزور ہے اور ضعیف ہے اور بارے حمل کا تحمل نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ, تو انفرادی آزاد کی بنا پر ایسا کرنا جائز. باقی اس کی تحریک چلانا کہ خاندانی میں منصوبہ بندی, اور جس کے نتیجے جس کا مقصود حقیقت یہ ہے کہ جو خدائی کا کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے وہ آدمی انسان اپنے ذمے لے, پیدائش اور پیدائش کے اوپر کنٹرول کرے, سمجھے نا. ویسے تو مجبور ایک اجتماعی تحریک چلائے اس بات کی, تو قرآن سنت کے دلائل سے یہ طریقہ درست نہیں معلوم ہوتا, اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان من شيء الا عندنا خزائنه ولا ننزله الا بقدر معلوم, تو ہم وما من دابة في الارض الا اللہ رزقها يعلم مستقرها ومستودعها. تو اس واسطے اس بنا پر کے ساتھ اگر زیادہ آبادی ہو گئی تو کھانا کہاں سے آئے گا, یہ نقطہ نظر جو ہے وہ درست نہیں. اس پر بھی میری کتاب ہے نقط ولادت شرعی اور عقلی حیثیت سے, اس میں اس کے اوپر مفصل کلام کیا ہے. جی
ابھی وہ تو رہا ہے یار حکم, میں آپ کیا بتایا, ابھی آپ کیا بتایا کہ میں نے آخری حکم وہ بتایا, غیر شرعی حکم بتایا. ارے بھائی بتایا یہ ساری تحریک جو ہے سب سے ولایت خاندانی منصوبہ بندی کی, یہ درست نہیں ہے. چلو یہ کہتے ہیں بعض عورتیں جو ہیں کپڑے کی ٹاپیاں باندھ لیتی ہیں, یہ واصلات کے حکم میں ہے یا نہیں؟ نہیں, یہ واصلات کے حکم میں نہیں ہے. واصلات وہ ہے جب جب کے بال بال میں ملائے, کپڑے وغیرہ کی چوٹی وغیرہ یہ چیزیں. ایک عورت حکمران ہے اور کسی آدمی کی ضرورت پڑ جائے بات کرنے کی تو مشافہ بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. چلو اس حدیث کی بنا پر یہ فرماتے ہیں شافعی وغیرہ کہ جب کوئی نئی عورت سے نکاح کرے نئی بیوی سے تو اس کے پاس 3 دن ٹھہرنا اگر وہ سیبہ ہے, اور باقرہ ہے تو 7 دن ٹھہرنا یہ اس کا حق ہے, اور یہ دن قسم سے خارج ہے. کیا مانا کہ ایک عورت پہلے سے بیوی موجود ہے, ایک آدمی دوسرا نکاح کیا, اگر جو اس سے نکاح کیا ہے وہ باقرہ ہے تو 3 دن اس کے پاس رہے, اگر سیبہ ہے تو 3 دن رہے, اور باقرہ ہے تو 7 دن رہے, اور یہ 3 دن اور 7 دن قسم سے خارج ہیں. مطلب یہ خالصتاً اسی نئی بیوی کا حق ہے, ان دنوں میں ان دنوں کی تلافی وہ سابق بیوی کے لیے نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ امام ولی فرحت والے فرماتے ہیں کہ نہیں, سابق بیوی کی تواف تلافی کرنی ہوگی. اگر 3 دن نئی بیوی کے پاس رہا ہے تو پھر 3 دن پرانی بیوی کے پاس گزارنے ہوں گے, اگر 7 دن نئی بیوی کے پاس رہا ہے تو 7 دن پرانی بیوی کے پاس گزارنے ہوں گے. ایما سرا کا حدیث سے باپ سے شراک کرتے ہیں کہ اذا تزوج بکرا اقام عندها سبعا اذا تزوج سیب اقام عندها ثلاثا. ہم کہتے ہیں حنفیہ کہ بے شک ایسا کرے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ قسم سے خارج ہے, بلکہ یہ تناوب کا طریقہ بدل جائے گا کہ ایک ایک رات کے بجائے 3 رات ادھر اور 3 رات ادھر, 7 رات ادھر 7 رات ادھر. اور دلیل اس کی جو ہے وہ آپ اس میں پڑھیں گے مسلم شریف میں حدیث کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ ان شیتی اقمت عندک ثلاثا, ان شیتی اقمت عندک ثلاثا وان شیت سبعت لک وسبعت لنسائی. اگر تم چاہو تو 3 دن تمہارے پاس رہوں, اور اگر چاہو تو 7 دن تمہارے پاس رہوں تو 7 دن دوسری خواتین کے پاس بھی رہوں. تو ان شیتی سبعت لک وسبعت لنسائی, اس کے معنی یہ ہوئے کہ 7 دن اگر وہاں گزارتے ہیں 7 دن دوسری ازواج کے پاس بھی گزارتے. حالانکہ اگر وہ بات ہوتی جیسے کہ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں تو 3 دن تو خالص حق تھے نا ام سلمہ کا, تو 3 دن ان کا حق ہوتے, 4 دن زیادہ ہوتے تو اس طرح 7 دن بنتے. تو پھر باقی خواتین کے پاس 7 دن گزارنے کے کوئی معنی نہیں تھے, پھر باقی خواتین کے پاس کتنے دن گزارتے؟ 4 دن. تو معلوم ہوا کہ اس کا مقصد تناوب کا طریقہ بدلنا ہے, نہ کہ قسم سے ان کو خارج کر دینا. جی جی اس میں دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ لا احل ما حرم اللہ ولا احرم ما احل اللہ, کہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ جو حضرت علی نے ارادہ کیا ہے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا تو اس کی میں اجازت نہیں دوں گا, اس واسطے کہ اللہ کے رسول اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہوتی. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اس سے فاطمہ کو تکلیف ہوگی, اور جو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی, اور نبی کی تکلیف رسانی جو ہے یہ اللہ بتا کفر ہے, اس واسطے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا. تو اس سے بعد ان لوگوں نے استدلال کیا جو میں نے کہا تھا کہ تعدد ازواج کے خلاف, کہ حضرت نے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے اوپر نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی, تو ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ابو جہل کی بیٹی سے
निगाह करना था तो इस वास्ते वो बना फरमाया, लेकिन साथ में यही फरमाया कि मैं तेरी हलाल को हराम नहीं करना चाहता, न कर सकता हूँ। जिसे बात मालूम है तो वैसे हलाल है, लेकिन मैं इस मसलहत की वजह से मना कर रहा हूँ। जी यानी हल्के अलग फरमाते हैं कि अंसार की खातून हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई तो खला बिहा, तो आप उनसे बात करने के लिए अलग हो गए। अलग होने का माना ये नहीं है कि किसी कमरे में अलग हो गए, बल्कि ये कि लोगों के सामने और लोग मौजूद थे, लेकिन उनके ऐसी जगह अलग हो गया जिसके दूसरे लोग उस बात को न सुन सके। इसलिए हम बुखारी ने तर्जुमा बाब कायम किया है कि मौजूद अय्यखलू बिलमरअति इंदर ना, लोगों की मौजूदगी में अलगी में बात करने में कोई हर्ज नहीं है, समझ गया ना। ये गोया पमंजर है, इस्तिस्ना है, पिछले अब्बाब से जहाँ ये फरमाया गया कि किसी औरत के साथ खलवत न करे मगर दुलहिन महरम के साथ, यहाँ तक कि हम वो के साथ भी जो ससुराली रिश्तेदार हैं उनके साथ भी खलवत जो है वो जायज नहीं। और उसको अल्हम्दुल मौत फरमाया, बाकी ऐसी खलवत के जिसमें दूसरे लोग देख रहे हों इसे मुराद है। जी ये जो इमाम बुखारी ने तर्जुमा बाब कायम किया है इस हदीस पर, वो मसला ये बयान करना चाहते हैं कि मर्द का औरत का मर्द को देखना आम हालात में जायज है, समझे ना, लेकिन जहां फितने का अंदेशा हो तो वहां पर मना है, फितने के वजह से मना होगा। वैसे आम हालात में मर्द औरत मर्द को देख सकती है, और इसी बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताना को ये इनका कर्तव्य दिखाए इनके हबश वालों के। तो इससे भी मालूम हुआ कि ऐसे जायज खेल या जायज मुजाहरे जो मर्द कर रहे हो वो अगर औरतें देखें तो जायज है, समझे ना। हाँ, जो नाजायज है वो जाहिर है, वो खेलना भी नाजायज है और देखना भी नाजायज। जी औरत दूसरी औरत के साथ मुबाशरत न करे और फिर बयान करे अपने शौहर के सामने उसके जिस्म की कैफियत, गोया कि वो देख रहा है उसको, तो मुबाशरत से मुराद अगर बेहाइल हो तब तो ये मना है, इस वजह से कि वो शौहर के सामने बयान करे उसके महासिन वगैरह, और अगर बिला हायल हो तो वैसे भी मना है, हराम है औरतों का बिला हायल मुबाशरत करना और बयान करना बतरी औला नाजायज होगा। जी ये सब बिना कह रहा हूँ कि तोहमत लगाए उनके ऊपर, जी खयानत की, मन सच्चे तक चाहता बड़ा गंदा बाल कंघी कर ले अब तक चाहता, हाँ चलो यहाँ पर तस्वीर कर दी कि वैसे वहाँ पर मैंने बताया था इरा करीम का फल कई फल कई, इसके कई माना बयान किए गए हैं, उनमें से ये माना यहाँ पर तजीदी क्योंकि रवायती के अंदर मौजूद है तो बुलाते हैं तलब वलद, यानी आदमी जब अपनी बीवी से जमा करे तो महज फसूल लज्जत ही मकसूद ना हो बल्कि इफ्तिगाए वलद हो, इसको कैद से ताबीर फरमाया। कैद के लिए माना है अकलमंदी, तो मतलब यह कि अकलमंदी से काम करना, यानी जो आप मकसूद जो है वो इफ्तिगाए वलद हो। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो आयत करीमा है ना जीनत जीनत का होना मुराद है मवाज़े जीनत अपने जाहिर ना करें मगर शोहरों के सामने और वगैरह, तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से खून धो रही थी, तो खलदली मौजूद थे, बताने मंजूर है कि जाहिर है जब खून धो रही थी तो ऐसे हालात में मवाज़े जीनत भी जाहिर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद थे और अली उनके शौहर थे, इस बात से जाहिर करने में कोई मुराद नहीं। अगर के इस हदीस को यहाँ लाने का महल इसलिए नहीं कि ये गज़वा अहद का वाकया है जो नुज़ूल हिजाब से पहले का है। जी
हुआ कि जब
मैंने एक मसला ये बयान किया कि कोई शख्स अपने साथी से पूछ सकता है कि क्या आज की रात तुमने कोई آخرت وہ کام کیا ہے جو میاں بیوی کیا کرتے ہیں آنس کے مل لیلتا اشارہ ہے اس حضرت ابو طلحہ کے واقعے کی طرف. ان کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا نا اور ان کی اہلیہ نے کیا کیا کہ گیا کہ سکنا اور پھر انہوں نے مجامات بھی کی اور پھر رات جب گزر گئی پھر بعد میں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل آنس تم اللہ کا تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کرنا ضرورت کے وقت یا کسی مقتدا کے لیے ایسا کرنا درست ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیٹی کو خاص طرح میں دان کر سکتا ہے اطاعت کے وقت میں, جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ سے کیا تھا اس تیمم والے واقعے میں. جی اچھا جی, اب یہ کچھ سوالات کا جواب دے دوں جو یہ میرے پاس آئے ہیں. بعض لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے لیے حدیث کو صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من جحد الجحد البلاء وترک الشقاء وشمال الاعداء, اور پھر اس میں تفصیل حدیث میں یہ آئی کہ آپ نے فرمایا کہ جحد البلاء کیا ہے, تو آپ نے فرمایا قلت المال وکثرت العیال. تو بے شک قلت المال اور کثرت العیال ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, سمجھے نا. لیکن اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ کثرت عیال کو ہم اپنے عمل سے ختم کر دیں گے, یہ ہے بات جو قابل اعتراض ہے, سمجھے نا. یہ بات قابل اعتراض ہے کہ کثرت عیال کو اپنے عمل سے ختم کرنا. دوسری طرف لا تقتل اولادکم, تاکہ فرمایا لا تقتل اولادکم خشیت الاملاک نحن نرزقہم ویاکم, تو مانا یہ ہے کہ رزق کا دینا جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے, تمہارے بس کا کام نہیں ہے. اور تم جو حساب کتاب لگاتے ہو تو حساب کتاب سے دنیا کا نظام ربوبیت نہیں چل رہا, ہمارے قدرت سے کاملہ اور حکمت بالغہ سے چل رہا ہے. تو اس واسطے یہ حساب کتاب لگا کر کے اتنے آدمی ہیں اتنی غذا ہیں یہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی پیدا فرماتے ہیں. کسی زمانے میں تیل کی ضرورت نہیں تھی تو پیداوار بھی نہیں تھی, اب ساری زندگی دنیا کی گھوم رہی ہے پیٹرول کے جرم, تو زمین نے خزانے اگل دیے پیٹرول کے ہر جگہ سے, ٹھیک ہے نہیں. گھوڑے پہلے زمانے میں سارے دار و مدار گھوڑوں تک تھا, جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو اب گھوڑے نظر نہیں آتے. اور مثال میں دیا کرتا ہوں کہ انڈیا میں پاکستان بننے سے پہلے جو ہے وہ گائے کا, پاکستان بننے سے پہلے گائے کا گوشت حلال تھا, مطلب قانون جائز تھا گائے ذبح کرنا ہندوستان میں. تو آپ اندازہ کرو ہندوستان کتنا بڑا بڑا ملک ہے, اور اس میں ہر شہر ہر قصبے میں ہر گاؤں میں گائے ذبح ہوتی تھی. تو روزانہ کتنی گائے ذبح ہوتی ہوں, لاکھوں ہوتی ہوں گی نا. اب قانون آ گیا پاکستان بننے کے بعد, قانون آ گیا کہ گائے ذبح کرنا منع ہے, تو گائے کو ذبح کرنے کا ممانعت آ گئی, تو روزانہ کتنی گائے بچیں گی, لاکھوں ہے نا. اور آج 50-55 سال ہو گئے ہیں, تو روزانہ جب بچ رہی ہوں گی تو حساب لگاؤ کہ ایک مہینے میں کتنے بچیں گی. اگر 100,000 گائے روز مرہ کی فرض کر لو تو ایک مہینے میں 30,00,000, اور 30,00,000 کو 12 سے ضرب دو ہے 3,60,00,000, اور 30,60,00,000 کو 50 سے ضرب دو ہے جی, تو کتنے ہونے چاہیے, اربوں اربوں خربوں کا ہے. اور گلی کچے میں پھرنی چاہیے, ہر جگہ آدمیوں سے زیادہ گائے نظر آنی چاہیے, مگر جیسے پہلے تھا وہی تو آج بھی ہے. اس واسطے کہ جب انسان نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے پیداوار بند کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا نظام یہ ہے. اب اس میں آدمی کہنا کہ صاحب میں منصوبہ بندی کر کے اتنے بچے پیدا کروں گا اور اتنا نہیں کروں گا, یہ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں.
समझे। और जो बच्चा पैदा होता है वो एक मुंह लेकर आता है तो दो हाथ भी लेकर आता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ दो हाथ भी पैदा करते हैं कि वो काम करता है और काम करने के नतीजे में अल्लाह ताला वसाइल में इजाफा करते हैं। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अब भी ध्रुव जमीन पर जितनी जगह जेर काश्त है उससे एक इंच ज्यादा काश्त न की जाए, सिर्फ उसी जगह पर काश्त की जाए जहां पर इस वक्त है, लेकिन सही तरीके से और सही मुनासिब तरीके से काश्त की जाए। तो जितने आदमी दुनिया में इस वक्त आबाद है उससे दुगने आदमियों को गजा फराम कर सकते। अच्छा जी, दूसरा सवाल यह है कि बाद फकाहे कराम ने फरमाया है कि बे महावा मर्दों में आने वाली और बेपर्दा बाजा औरतों से भी शरीफ और बापर्दा औरतों को पर्दा करना चाहिए, तो क्या इस तरह मर्दों को औरतों के बारे में जो गब्ज बसर का हुक्म है उसमें हमारे लिए तकलीफ होगी या नहीं, और गुना इसी दर्जे का होगा या कमी होगी, ये समझ नहीं आई बात। क्या सवाल का मंशा है, किसका है ये सवाल, आपका क्या है, समझ में आया, करीब आया। यानी उसका इससे क्या ताल्लुक, मर्दों को औरतों के बारे में जो गजब बसर का हुक्म है उसमें तकलीफ से क्या ताल्लुक, दो हुक्म अलग अलग हैं। और खवातीन के लिए जो कहा गया है कि बाजारी औरतों को न देखें या गैर मुस्लिम औरतों से परहेज करें या फातिक औरतों से, वो हकीकत हुक्म शराई नहीं है, वो एक हुक्म इंतजामी, यानी ये कहीं शरीफ हुक्म नहीं आया कि आपने कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया हो औरतों को कि तुम काफिर औरतों को न देखो या उनसे न मिलो, बल्कि सद जरिया के तौर पर फुकाहे कराम ने ये बात फरमाई, ये एक अलग हुक्म है। आगे दूसरा जो हुक्म है मर्दों को गज़्ज़े बसर का, तो गज़्ज़े बसर का हर हालत में हुक्म है, फिर नफ्सी हुक्म यह है कि मर्द का औरत को देखना अगर लज्जत की गरज से ना हो और हाजत की वजह से हो तो जाएंगे, समझा, लेकिन जहां अंदेशा हो जाएगा, फितने का लज्जत इल्तिजाज हो या फितने का अंदेशा हो वहां मना है। तो क्योंकि फितने कब पैदा हो जाएगा कब नहीं होगा इसका पता लगाना दुश्वार है, इस वक्त के काफिया मुजरद हुक्म दिया गया वही गज़्ज़े बसर के काम, तो इसमें गज़्ज़े बसर जो है हर औरत के साथ है, क्योंकि पता नहीं कि किसको देखने से क्या फितना पैदा हो जाए, समझ गया। तो अब मेरे समझ में आया क्या मकसद तुम्हारा, क्या सुबह दिन में पैदा हो रहा है, बता दिया ना मैंने कि लज्जत की गरज से अगर देखेगा तो गुनाह होगा, लज्जत की गरज से नहीं, कोई हाजत है उस हाजत की वजह से देखा है और उसमें कोई फितना पैदा होने का अंदेशा नहीं है, जायज है। लेकिन क्योंकि बसा औकात फितना बगैर पहले से अंदाजा किए हुए पैदा हो जाता है, इस वास्ते बेहतर यही है कि हर हालत में गज़्ज़े बसर से काम ले, बात भी करे तो निगाह नीची करके बात करे। अच्छा, दूसरा यह है कि काला इस्लाम इब्नति अभी जाहिर इब्नति अदुबिल्ला, क्या ये आर बिन नसब नहीं है, आर बिन नसब नहीं, बल्कि मामला निकाह का ऐसा होता है शादी का कि उसमें जरूरत होती है दिल खुलने की, कि आपस में दिल खुले हुए हैं। तो एक हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी है उसी घर में, और घर में अबू जहल की बेटी आ गई, तो उसमें अंदेशा यह है कि आपस में दिल नहीं खुल पाएंगे और उससे बाहमी लड़ाई झगड़े जो सपनों में हुआ करते हैं वो ज्यादा होंगे आम लोगों के मुकाबले में, इस वास्ते और उसे तकलीफ पहुंचेगी, हज़रत फातिमा को भी पहुंचेगी, उसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहुंचेगी। वली के वली में के बारे में साथ फरमाया कि अब कब दिया जाए, रुख्सती के दिन या खलवत के बाद, ज्यादातर फुकहा का रुझान यही है कि खलवत के बाद देना चाहिए वली मां, अलबत्ता अगर कोई पहले दे दे तो हो जाएगा, न सर तो फर्क हो। کل ولیمہ کے وغیرہ کی دعوتوں میں کوئی نہ کوئی منکر ہوتا ہی ہے، تو کیا دیندار حضرات خاص کر علماء کا ان میں جانا کہتا ہے؟ اسی طرح سے اگر علماء وغیرہ عوام کی جتنی بھی خوشی غم میں شرکت نہیں کریں گے تو ایسے تو معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائیں گے اور عام مسلم مسلمین اور بھی منکرات میں غرق ہوتے رہیں گے جیسے کہ ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں جہتیں ہیں بے شک۔ تو صورت حال یہ ہے کہ جہاں منکرات ایسے ہوں کہ جن کا انسداد ممکن ہو اور وہ مستحد ہی نہ ہو، مجمع علیہ منکرات، وہاں تو اس کی پرواہ کیے بغیر آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جانے سے کہ ہم الگ تھلگ ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے۔ ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے، جب مجمع علیہ منکرات موجود ہیں تو ان مجمع علیہ منکرات کی موجودگی میں کسی تقریب میں شرکت کرنا جائز نہیں، جبکہ پہلے سے بتا دو، سمجھے نا؟ اور اس کے نتیجے میں اگر الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو ہو جائے، مطوبہ للغرباء، خوشخبری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ البتہ بعض منکرات ایسے ہوتے ہیں جو مجتہد بھی ہیں، تو ان کے بارے میں یہ اگر کوئی موقف اختیار کرے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا لے لیکن شرکت کر لے تو اس کی گنجائش۔ غیر مسلم عورت شرعی امور کی مکلف نہیں ہے، لیکن کیا مرد مکلف نہیں دوسرے آدمی مسافہ باتیں نہ کرے؟ میں نے بتایا کہ مرد کا عورت سے بات کرنا منع نہیں ہے، عورت کا مرد سے بات کرنا منع نہیں ہے، اور مرد عورت کا آپس میں خلوت منع ہے، وہ چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، لیکن گویا بات کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اور انسان اگر اپنے آپ کو غز بسر کے ساتھ بات کر سکتا ہو تو بات کرنا اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی گمانات نہیں ہے۔ بس چلو اور فضول باتیں ہیں۔ منگنی، بعض علماء کرام منگنی کو نکاح قرار دے کر مولا عبد کو جائز کہتے ہیں، منگنی کے وقت شاید